نعت شریف کے اشعار ہیں دیار مدینہ، دیار مدینہ ہمارے حضرت شیخ الرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار دیار مدینہ۔ نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ، نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ، دل اور جان بے قرار مدینہ، دل اور جان بے قرار مدینہ، نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ، دل اور جان بے قرار مدینہ۔ وہ دیکھو احد پر شجاعت کا منظر، وہ دیکھو احد پر شجاعت کا منظر، شہیدوں کے خون شہادت کا منظر، شہیدوں کے خون شہادت کا منظر۔ وہ دیکھو احد پر شجاعت کا منظر، شہیدوں کے خون شہادت کا منظر، نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ، دل اور جان بے قرار مدینہ۔ وہ ہے سامنے سب گنبد کا منظر، وہ ہے سامنے سب گنبد کا منظر، اسی میں تو آرام فرما ہے سرور، اسی میں تو آرام فرما ہے سرور۔ وہ ہے سامنے سب گنبد کا منظر، وہ ہے سامنے سب گنبد کا منظر، اسی میں تو آرام فرما ہے سرور، اسی میں تو آرام فرما ہے سرور۔ ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر، ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر، یہی تھے یہ پروانۂ شمع انور، یہی تھے یہ پروانۂ شمع انور، ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر، یہی تھے یہ پروانۂ شمع انور، یہی سے تو اسلام پھیلا جہاں میں، یہی سے تو اسلام پھیلا جہاں میں، مدینے کا شہرا ہے ہفتہ آسمان میں، مدینے کا شہرا ہے ہفتہ آسمان میں، یہی سے تو اسلام پھیلا جہاں میں، مدینے کا شہرا ہے ہفتہ آسمان میں، نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ، دل اور جان بے قرار مدینہ۔ نشان نبی ہے یہ مسجد قبا کی، شان نبی ہے یہ مسجد قبا کی ہے قندیل طیبہ نبی کی ضیا کی ہے قندیل طیبہ نبی کی ضیا کی نشان نبی ہے یہ مسجد قبا کی ہے قندیل طیبہ نبی کی ضیا کی نظر ڈھونڈتی ہے دیارِ مدینہ ہے دل اور جاں بے قرارِ مدینہ مدینے کے دیوار و در دیکھتے مدینے کے دیوار و در دیکھتے ہیں عجب حال قلب و جگر دیکھتے ہیں عجب حال قلب و جگر دیکھتے ہیں مدینے کے دیوار و در دیکھتے ہیں عجب حال قلب و جگر دیکھتے ہیں نظر ڈھونڈتی ہے دیارِ مدینہ ہے دل اور جاں بے قرارِ مدینہ آخری یہ مسکن ہے شاہِ مدینہ کا اختر یہ مسکن ہے شاہ مدینہ کا اختر یہ مسکن ہے شاہ مدینہ کا اختر فلک کو سزن ہے یہاں کی زمین پر فلک کو سزن ہے یہاں کی زمین پر یہ مسکن ہے شاہ مدینہ کا اختر یہ مسکن ہے شاہ مدینہ کا اختر فلک کو سزن ہے یہاں کی زمین پر فلک کو سزن ہے یہاں کی زمین پر نظر ڈھونڈتی ہے دیارِ مدینہ ہے دل اور جاں بے قرارِ مدینہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم میرے عزیزو اللہ تعالی نے دونوں جہان کی کامیابی کا راستہ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نمونے میں رکھا ہے. بہت آسان راستہ ہے, اصل راستہ ہے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے شیخ اول حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ, ہمارے حضرت والا کے شیخ حضرت شیخ ثانی, ہمارے حضرت والا کے شیخ ثانی حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ سنت کا راستہ اسہل بھی ہے, اکمل بھی ہے, اجمل بھی ہے. یہ رسومات اور غیروں کے طور طریقوں نے ہماری زندگی کو انتہائی مشکل کر دیا ہے, پر تکلف کر دیا ہے. تکلف میں ہے تکلیف سراسر, جتنا تکلف ہے اتنا ہی زیادہ تکلیف ہے, تکلیف ہی تکلیف ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اور بھیجے ہوئے نمونے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہم چلے تو دونوں جہان کی کامیابی ہمارے قدم چومے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو یہ راستہ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ ہمارے نبی کے نمونے میں حسین ترین نمونہ ہے. لقد کان لکم, تمہارے واسطے ہمارے نبی کی ذات میں بہترین حسین ترین نمونہ ہے. احکم الحاکمین کا اعلان ہے, اس سے زیادہ کون جاننے والا ہوگا کہ ہمارے زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ جو ہے وہ کون سا بہترین ہے اور کون سا جو ہے وہ نقصان دہ ہے, ضرر والا ہے, نقصان دینے والا ہے, ناکامی کا راستہ ہے. اور اس راستے کا تعین بھی حق تعالیٰ ہی کا حق ہے کہ وہی ہمارا راستہ متعین کریں. لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نمونے کی نقل کریں گے تو چونکہ وہ نمونہ حسین ترین ہے تو ہم بھی حسین ہو جائیں گے, ہمارا ظاہر بھی حسین ہو جائے گا, ہمارا باطن بھی حسین ہو جائے گا. لہذا پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا ہر شعبہ, خصوصاً ہماری گفتار, ہمارا کردار, ہمارا ظاہر, ہمارا باطن, ہماری معاشرت, ہمارے معاملات اور ہمارے اخلاق, سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق ہو جائیں, بالکل نمونے کے مطابق ہو جائیں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر درزی کو کوئی کرتا یا کوئی لباس سینے کے لیے دو اور اس کے ساتھ نمونے کا بھی وہ لباس دے دو کہ بھائی اس کے مطابق سینا ہے بالکل اور اس سے ذرہ برابر انحراف نہیں کرنا ہے, تو درزی پورا احتیاط سے اس کو پورے احتیاط سے تراشتا ہے اور اس کو پورے احتیاط سے اور محنت سے سلائی کرتا ہے اور پورے کا پورا لباس بالکل عین نمونے کے مطابق بناتا ہے, سوا ایک آستین کے کہ ایک آستین میں کوئی آدھا انچ یا پونا انچ جو ہے وہ لمبائی زیادہ کر دیتا ہے یا اس کو چھوٹا کر دیتا ہے. سارا لباس بالکل عین اس کے مطابق ہے لیکن ذرا سی یہ کمی کوتاہی ہو گئی ایک آستین کے اندر. اب آپ لباس لینے جاتے ہیں اور آپ اس کو پہنتے ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک آستین چھوٹی ہے, یعنی ایک آستین تو صحیح ناپ کے مطابق ہے, دوسری آستین جو ہے وہ پونا انچ لٹکی ہوئی ہے, تو آپ اس لباس کو قبول نہیں کریں گے کہ بھائی یہ تو بڑا عیب دار ہے, یہ تو دیکھنے میں بہت عیب معلوم ہوتا ہے. جب آپ کو ہم نے نمونہ دیا تھا تو آپ نے اس کے مطابق اس کو کیوں نہیں سیا, اس آستین کو بھی اس کے مطابق کیوں نہیں بنایا. تو یہی مثال دے کر ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن میں پورے کا پورا ہم نے اچھا کر لیا, ناک بھی ہماری صحیح, کان بھی ہمارے صحیح اور منہ بھی ہمارا صحیح, آنکھیں بھی صحیح اور ٹانگیں بھی صحیح اور ہاتھوں کے اندر جو ہے ایک ہاتھ تھوڑا سا لمبا ہے, بڑا چھوٹا ہے, تو آدمی کو کس قدر خفت معلوم ہوتی ہے, کس قدر جو ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارا ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چھوٹا ہے. تو جب ظاہر کے معاملے میں ہم یہ چیز قبول نہیں کرتے تو جو اسلام کا نمونہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل مبارک میں ہمیں دیا گیا ہے, قیامت کے دن ہم اللہ کا سامنا کیسے کریں گے, اپنے لنگڑے لولے اسلام کو ہم کیسے پیش کریں گے. میرے دوستو ایک جگہ بیٹھ رہنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں تا دم آخر دم فارغ مباش کہ اس راستے کے اندر ہر وقت تراش و خراش میں لگے رہنا چاہیے, ہر وقت اپنے آپ کو جو احادیث مبارکہ ہم یہاں سن رہے ہیں یا اور کہیں سے سنتے ہیں مستند راستوں سے تو اور کتابیں سنتے ہیں, واعظ سنتے ہیں اور نصیحتیں سنتے ہیں, تو کام کرنے کا ضروری یہ ہے کہ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ بعض لوگ واعظ اس لیے سنتے ہیں کہ بھائی چلو اللہ اور بیٹھ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں ایسی بیٹھ جاتے ہیں, بعض لوگ واعظ سنتے ہیں کہ چلو بھائی عبادت ہے نیک بات سنیں گے دین کی صحبت دینی صحبت میں بیٹھیں گے چلو. تو لیکن سب سے اعلیٰ نیت اور سب سے اعلیٰ درجہ اس شخص کا ہے کہ اور ضروری کام بھی کرنے کا یہی ہے کہ جو بات ہم نے دین کی سنی, جو سنت عمل ہم نے سنا یا جو بھی شریعت کا مسئلہ ہم نے سنا, ہم اس کو اپنے ساتھ اس کا محاسبہ کریں, ذرا مراقبہ کریں کہ یہ چیز ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اس کی کمی کی فکر کریں. اگر خالی یہی احساس ہو گیا کہ یہ چیز ہمارے اندر کم ہے یا فلاں عیب ہمارے اندر ہے تو یہ احساس بھی بڑی نعمت ہے. لیکن ہم بیان سنتے ہیں اور ایک رسمی طور پر اس کو سن کر جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے, بلکہ جو نصیحت ہم سنیں اس کو ہم اپنے اوپر لاگو کریں اور اپنا محاسبہ کریں کہ یہ چیز ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو کس درجے کی ہے، کس درجہ مطلوب ہے، کس درجے کی ہے، اور اس کی فکر کریں کہ یہ چیز ہمارے اندر آ جائے. اسی طرح جو برائی کی بات ہم نے سنی کہ فلاں فلاں کام برائی ہے، نظر بازی برائی ہے، غیبت کرنا بری بات ہے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، بدنگاہی کرنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح سے حسد کرنا گناہ کبیرہ ہے، تکبر کے ساتھ رہنا مردودیت میں داخل کر دیتا ہے، خطرناک مرض ہے، عجب ہے. تو یا سنت طریقوں کو ہم نے سنا، مگر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ یہ ہمارے چیز یہ اندر پیدا ہوئی کہ یہ نہیں پیدا ہوئی. تو یہ ہے اصلی کام کرنے والا، اور یہ ہے اعلیٰ درجہ، اور یہ ہے اعلیٰ نیت. دین کی بات سننے کی، بیان سننے کی سب سے اعلیٰ نیت یہ ہے. تو فکر بھی پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ اصلاح کی توفیق ہو جاتی ہے. غرض یہ کہ اگر ہم اسی طرح سے اپنے چلتے رہے کہ بھائی بس جیسا تیسا ہے ٹھیک ہے، ہاتھ جہاں کہیں جہاں مرضی ہو باندھ لیے، ادھر ادھر باندھ لیے. بعض لوگوں کو عادت ہے کہ وہ توند آگے نکال لیتے ہیں، کھڑے ہوئے سیدھے نہیں کھڑے ہوتے بلکہ ان کی توند آگے نکلی ہوئی ہوتی، پیٹ آگے کو نکلا ہوا ہے، سب برابر بھی نہیں معلوم ہو رہی، اور ہاتھوں کو جو ہے اتنے زور سے وہ پیٹ کے اوپر مارتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا اس کے اندر بھرا ہوا ہے، کہ جو جس کی فکر ان کو ہو رہی ہے زور سے جھٹک کے رکھتے ہیں ہاتھ کو. کہ اللہ کی حضوری اگر دل میں ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہیں، تو پھر یہ نوبت نہیں آئے گی، بلکہ خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑا ہوگا، کسی قدر خوف کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ احکم الحاکمین کا سامنا ہے، ان کے دربار میں ہم کھڑے ہیں. کبھی ایسا وہ تو پیٹ نکال کر کسی دنیا کے مجسٹریٹ کے سامنے نہیں کھڑا ہوگا، کبھی پریزیڈنٹ کے سامنے، چاہے وہ پاکستانی کا کیوں نہ ہو، اس کے آگے اس طرح پیٹ نکال کے نہیں کھڑا ہوگا. مگر احکم الحاکمین کے سامنے ہماری کیسے ہمت ہو جاتی ہے کہ ہم پیٹ آگے کو نکال کر کھڑے ہوں اور ہاتھوں کو جھٹکا دیں جیسے ہم کوئی بہت بڑے عبادت گزار ہیں، بہت ہی اہتمام معلوم ہو رہا ہے. نہیں بھائی، آہستہ سے جو طریقہ ہے سنت طریقہ کہ اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائے، اور حضرت شاہ ہردوئی رحم اللہ فرماتے تھے کہ بھائی ذرا سا انگوٹھے سے اپنے کانوں کی لو کو ٹچ بھی کر لے تاکہ اطمینان رہے کہ ہمارے ہاتھ جس حد تک اٹھنے چاہیے وہاں تک اٹھ گئے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. اور مردوں کے لیے طریقہ یہی ہے کہ ہاتھوں کو اپنی حالت پہ رکھے، نہ بہت زیادہ اکڑا کے سیدھا کرے ہاتھوں کو، اور نہ بالکل مٹھی کی طرح بند رکھے کہ انگلیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بس مناسب طریقے سے ہاتھوں کو اوپر اٹھائے، اور ہتھیلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ اپنے کانوں کی طرف یا اپنے چہرے کی طرف دونوں ہاتھ کیے ہوئے جیسے اذان دیتے ہیں، بلکہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور سر کو سیدھا رکھنا چاہیے، سر جھکا ہوا نہ ہو. تکبیر تحریمہ کہتے وقت سر کو پست کرنا مکروہ ہے، مکروہ لکھا ہے کتابوں میں، سر کو پست نہیں کرنا چاہیے. بلکہ جس طرح سیدھا کھڑا ہوا آدمی سامنے دیکھتا ہے، کسی آنے والے کو سامنے دیکھ رہا ہے، اس قدر جو ہے سر اپنا سیدھا ہو، بعد میں نماز میں خشوع میں وہ سر تھوڑا سا جھک جائے، پست ہو جائے، ٹھیک ہے. کندھے بھی جھکے ہوئے ہوں، کندھے تواضع کے ساتھ تھوڑے سے جھکے ہوئے ہوں. غرض یہ کہ جس کے اندر حضوری ہوگی اور خوف احکم الحاکمین کا ہوگا کہ اتنے بڑے احکم الحاکمین کے دربار میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، پھر اس کو یہ خشوع خضوع سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. خوف دل میں ہوگا تو سب کچھ جو ہے اس کا ظاہر بھی اور باطن بھی درست ہو جائے گا. پچھلے وعظوں میں، نصیحتوں میں، ہم نے مذاکروں میں یہی پڑھایا ہے کہ ملومت کے وعظ میں بھی کہ بنیادی چیز خوف ہے، اگر خوف پیدا ہو گیا تو سارے اعمال درست ہو جائیں گے. تو جب خوف پیدا ہو جائے گا تو یہ فکر بھی پیدا ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کو تو مقبول وہ نماز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق ہوگی، تو خود بخود فکر پیدا ہو جائے گی کہ لاؤ ہم معلوم کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا تھا، کس طرح ہاتھ اٹھانا ہے، کہاں ہاتھ باندھنا ہے، تین انگلیوں کو کلائی پر رکھنا ہے، اور انگوٹھے اور چنگلیا کو حلقہ بنانا ہے، اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا ہے. یہ خود بخود جو ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ سنت پر عمل کریں گے، یہ مردوں کے لیے ہے، تو سنت پر عمل کریں گے دیکھیں گے بالکل جوڑ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے بنائی اسی لیے ہے کہ اس کو جو ہے ہم کلائی کی جوڑ پر یہ رکھ دیا، یہ یہاں سے اس کے اندر یہ موڑ بھی ہے دونوں ہاتھوں کے اندر، تو بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے یہ ہاتھ اسی پہ رکھنے کے لیے بنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے یہ طریقہ اسی کے لیے، اسی طرح سے یہ ہاتھ جو ہے مولڈ کیے گئے ہیں تاکہ یہ ہمارے بندے ہمارے سامنے اس طرح ہاتھ باندھے. سنت کا طریقہ اصل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے، خوبصورت ترین ہے. اب آپ کہیں بھی دوسری جگہ ہاتھ باندھیں، عقل سلیم رکھنے والا جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کرے گا، وہ کہے گا اس میں کوئی معاملہ کچھ گڑبڑ ہے. اور جہاں آپ نے سنت کے مطابق کام کیا، واہ واہ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت طریقہ ہے، کتنا اچھا طریقہ ہے نماز میں کھڑے ہونے کا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، اس میں بھی ضرورت نہیں کچھ کرنے کی، کہ جب ہم نے صحیح جگہ پر سنت کے مطابق ہاتھوں کو باندھا تو اب اس کو اپنی جگہ پر چھوڑ دیا تو وہ خود بخود ناف کے نیچے اس جگہ آ کر ٹک جائیں گے جو سنت طریقہ ہے. تو اسی طرح سے بھائی ہماری نماز بھی فکر کریں ہم، اور خواتین فکر کریں کہ جو طریقہ خواتین کی نماز کا ہے، تو اپنا محاسبہ ہر وقت کرتے رہیں. اندری رحمی تراشو می خراش تا دم فارغ دم آخر مباش، کہ ہر وقت اپنی اس تراش خراش میں ہمیں لگے رہنا ہے کہ بھائی ہمارے ذکر و اذکار پورے ہوتے رہیں، ہمارے کام سنت کے مطابق ہوتے رہیں، کھانا پینا بھی، نماز بھی، عبادات بھی، ذکر اللہ بھی، سب چیز جو کچھ ہم کر رہے ہیں تو ہماری سنت کے مطابق ہوں. تو اسی پر خدا تعالیٰ کی محبت کا حصول کا وعدہ ہے جو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے صحابہ سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو، میری چلن چلو، میرے طریقے کو اختیار کرو، میرا نمونے کو اختیار کرو، میرا نمونہ حسین ترین ہے، اس کے مطابق تم عمل کرو تو تم بھی حسین ہو جاؤ گے، خدا تعالیٰ کے محبوب ہو جاؤ گے، اللہ تم سے پیار کرنے لگیں گے. محبوب کی ادائیں ایسی پیاری ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں، کہ جو ان کو اختیار کرے گا وہ بھی اللہ کا محبوب ہو جائے گا. تو ہمارا ظاہر بھی ہو نمونے کے مطابق، ہمارا باطن بھی ہو نمونے کے مطابق. تھوڑا بہت کام کر کے اطمینان سے لیٹ جانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، بے فکرہ ہو جانا مسلمان کی شان نہیں ہے. بے فکرہ تو کافر ہے، کافر کو کوئی فکر نہیں ہوتی اس کو، کیونکہ انجام کا اس کو یقینی نہیں ہے، ایمانی نہیں ہے آخرت میں اٹھائے جانے پہ، تو وہ لوگ بے فکرے ہو سکتے ہیں. مسلمان کی شان نہیں ہے کہ اپنی کسی حالت پر وہ اطمینان سے بیٹھ جائے کہ بھائی اب ہم جہاں پہنچنا تھا ہم پہنچ چکے، بس اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو نماز کے اندر ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں ہدایت کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں. ایک تو ہدایت عامہ ہے جو ہم نماز میں مانگ رہے ہیں، تو ہدایت کی تین قسمیں ہیں. ایک ہدایت عامہ ہے جو ان پر مشتمل ہے جو جمادات ہیں، نباتات ہیں، سورج، چاند، ستارے، پتھر اور یہ درخت اور مختلف چیزیں، جواہرات، سونے، چاندی، تو یہ ہمارے لیے تو یہ بے جان چیزیں ہیں، سائنس اسے بے جان کہتی ہے، نان لیونگ تھنگز کہتی ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ سب کے سب لیونگ تھنگز ہیں. جگہ جگہ قرآن شریف میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، سب سے بڑی ثبوت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے انا عرضنا الامانۃ علی الارض علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها، کہ ہم نے آسمان اور زمین پر اور پہاڑوں پر یہ اپنا بار شریعت پیش کیا تو فابینا، کہ انہوں نے انکار کیا بوجہ عظمت کے، تو بے جان چیز کیسے انکار کرتی ہے؟ معلوم ہوا کہ ان سب میں جان ہے لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ تمام زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، تمہیں اس کی سمجھ نہیں، تم ان کی آواز کو سن نہیں سکتے، تم ان کی ہدایت کو جان نہیں سکتے. غرض یہ کہ ایک ہدایت عامہ ہے اور ایک ہدایت خاص ہے. وہ کیا ہدایت خاص ہے؟ کہ وہ کفر اور شرک کو الگ کرتی ہے ایمان سے. کہ ہدایت خاص یہ ہے کہ، اور وہ یہ ذوی العقول کے لیے ہے جو عقل رکھنے والے ہیں، انسان اور جنات، ان میں جانور شامل نہیں ہے، یہ جانور شامل نہیں ہے اس میں، بلکہ وہ ہدایت عامہ میں شامل ہیں. اب یہ جو ذوی العقول ہیں انسان اور جنات، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ان کو عقل سے نوازا ہے اور یہی شریعت کے مکلف بھی ہیں، انہی سے حساب و کتاب ہوگا، تو ان کو جو ہے ہدایت کا یہ خاص راستہ عطا فرما. تو یہ ہم تینوں ہدایت مانگ رہے ہیں، تو اب یہ ہدایت خاصہ بھی مانگ رہے ہیں کہ جو ہے ہمارے ہم کو ایمان اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. لیکن اب چونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرما دیا ہے، تو اب اس سے آخری درجہ ہے ہدایت خاصہ کا, اور وہ انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کا ہے. تو یہ اس کا اگلی آیت جو ہے وہ اس ہدایت کی تشریح کرتی ہے, صراط الذین انعمت علیہم. اب یہ خاص ہدایت ہے کہ جس ہدایت کی وجہ سے رسول رسول ہے, رسول کے جو ہے وہ درجات لامتناہی ہیں رسالت کے بھی اور نبوت کے بھی. تو ہر انسان جو ہے, ہر جنات, چاہے وہ رسول ہے انسان یا نبی ہے, وہ بھی خدا تعالیٰ کی ہدایت کا محتاج ہے. لیکن یہ ہدایت خاصہ ہے جس سے توفیقات کے لامتناہی دروازے کھلتے ہیں, توفیقات کے لامتناہی دروازے کھلتے ہیں. تو اس میں پھر نبوت تو اب ختم ہو چکی, اب جو ہے اولیاء کرام اور شہداء اور صالحین کے دروازے, صدیقین کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو یہ ہدایت جو ہے یہ اصل میں توفیقات ہے کہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کی کثرت کرنا, ذکر اللہ کی کثرت کرنا, سنتوں کی اتباع کرنا, نوافل کا اہتمام کرنا, عبادات کو اچھے طریقے سے کرنا, اور اس میں کوشش کرتے ہی رہنا, اور ترقیات کا یہ سب باعث بنتا ہے. تو یہ ہدایت خاصہ ہے اور اس کے بھی لامتناہی دروازے ہیں. لیکن اولیاء صدیقین کی جو خط انتہا ہے اس تک تو پہنچا جا سکتا ہے, لیکن نبوت کی جو ہے خاک کو بھی نہیں پہنچا جا سکتا اب, کیونکہ اب جو ہے قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. لیکن میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ولایت صدیقیت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, وہ بند نہیں ہوئے. ہم جتنا ترقی کریں اللہ کے راستے میں, سمجھو میرے دوستوں کہ وہ کمی ہے. ہاں, اور ترقی کیا ہے کہ انسان مٹتا ہی چلا جائے, مٹتا ہی چلا جائے. جو آدمی ترقی کر کے یہ سمجھے کہ ہم کسی مقام پہ پہنچ گئے, سمجھو کہ یہ گمراہی کے راستے پہ جا رہا ہے. اور جو آدمی ترقی کر کے مٹتا ہی چلا جائے, اپنے آپ کو کم سے کم تر سمجھتا چلا جائے, اپنے آپ کو جاہل سمجھے کہ میں تو بالکل ہی جاہل ہوں, میں تو بالکل ہی کچھ نہیں ہوں, تو یہ صحیح راستے پر ہے. تو غرض یہ کہ ہدایت کا راستہ جو ہے ادھر حقیقت توفیقات کا راستہ ہے, اور تواضع کو اختیار کرنا بھی جو ہے یہ ترقی ہے, یہ بھی ایک باطن کا راستہ ہے. جتنا تواضع, من تواضع للہ رفعہ اللہ, اللہ کی بلندی اسی کو ملتی ہے جو اپنے آپ کو مٹاتا ہے, تواضع اختیار کرتا ہے. اور تواضع زبانی تواضع نہیں ہے کہ ہم ایسے ہیں ہم ایسے ہیں, بلکہ واقعتاً تواضع ہو کہ واقعتاً وہ اپنے آپ کو تمام انسانیت میں سب سے کم تر سمجھے فی الحال, اور تمام کافروں اور جانوروں میں سب سے کم تر سمجھے فی المآل. اس کے لیے مناجات مقبول میں دعا بھی ہے, لیکن ساتھ میں کوشش بھی کرے. اور کوشش تو کرنا کا کام اختیاری ہے, اس کے اوپر پھر دعا کے ثمرات کا ترتب ہوتا ہے. کوشش کے بغیر دعا کے ثمرات کا ترتب نہیں ہوتا, اس لیے کوشش اول ہے اور کوشش اختیاری ہے, ہم سب کے اختیار میں ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ بھائی ہم کسی اللہ والے سے مضبوط تعلق کریں, اور اس کی رائے میں اپنی رائے کو فنا کرتے جائیں, اس کو اپنی اطلاعات کریں, اور اس کی صحبت میں رہیں, اور اس طرح اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اس کی رائے پر ہم فنا ہو جائیں. اس طرح ہم مٹتے چلے جائیں گے, اور مٹنا ہی جو ہے وہ اصل ہے. تو یہ دعا بھی, اس کے بعد پھر دعا بھی کریں, اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا, اللہم احینی مسکینا, اللہ مجھ کو مسکینوں کی سی زندگی عطا فرما. اب مسکین تو ہمارے عرف عام میں سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی فقیر اور بالکل پھکڑ آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, تو وہ ہے مسکین. لیکن یہاں وہ مسکین مراد نہیں ہے. یہاں ہمارے حضرت نے مفسرین کی جو ہے وہ عبارت فرمائی ہے, بیان فرمائی ہے کہ المسکنہ تو غلبت التواضع, یہ غلبت التواضع کہ جو ہے تواضع کا غلبہ, انتہائی تواضع, اس کو مسکین کہتے ہیں. مال بھی ہے لیکن تواضع ہے, کوئی بڑائی نہیں ہے, کوئی اکڑ نہیں ہے, تو یہ ہے مسکنت. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بمبئی میں ایک مرتبہ ایک سیٹھ نے مجھ سے کہا کہ میں مناجات مقبول کی ساری دعائیں پڑھتا ہوں, ایک یہ دعا چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں فقیر نہ ہو جاؤں. تو حضرت والا نے پھر ان کو یہ بات اس کی بتلائی کہ یہاں مسکنت مراد تواضع سے ہیں, کہ اس سے مراد تواضع ہے کہ میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھوں, تو ہم یہ بھی دعا کر لیا کریں, اللہم احجنی مسکینہ و امتنی مسکینہ, اے اللہ مجھے موت بھی دے تو مسکنت کے ساتھ, تواضع کے ساتھ میں دنیا سے جاؤں, مٹا ہوا جاؤں دنیا سے, اور وحشنی فی زمرت المساکین, کہ جیسا کہ مساکین کو سب سے پہلے جنت میں داخلہ ملے گا مگر متقین مساکین, تو اے اللہ مجھے میرا حشر بھی مساکین ہی میں کرنا. تو یہ دعا بھی ہم کر سکتے ہیں مٹنے کے لیے. اسی طرح ایک اور دعا ہے, الیک ربی فحببنی وفی نفسی لک فذللنی وفی اعین الناس فعظمنی ومن سیء الاخلاق فجنبنی, اے اللہ الیک ربی فحببنی, اپنی طرف مجھے محبوب و مقبول بنا لیجئے, مفہوم ہے دعا کا کہ اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لیجئے, الیک ربی فحببنی وفی نفسی لک فذللنی, یعنی میں اپنی نگاہوں میں ذلیل ہو جاؤں, حقیر ہو جاؤں, اپنی نگاہوں میں, لوگوں کی نگاہوں میں نہیں, کیونکہ آگے فوراً عرض کر دیا کہ اللہ لوگوں کی نگاہوں میں نہیں, الیک ربی فحببنی وفی نفسی لک فذللنی وفی اعین الناس فعظمنی, لوگوں کی نگاہ میں مجھے محترم کر دیجئے گا, ایسا نہ ہو کہ میں لوگوں میں ذلیل ہو جاؤں, یہ مطلوب نہیں ہے. اور ومن سیء الاخلاق فجنبنی, اخلاق کا بڑا حصہ ہے ہمارے دین میں, ہماری زندگی میں, اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کچھ بھی ترازو میں میزان میں رکھا جائے گا قیامت میں اس میں سب سے بھاری چیز اخلاق ہو, اخلاق حسنہ, اچھے اخلاق, اخلاق کو اپنائیں. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک بڑھیا کے بارے میں پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رات دن عبادت کرتی ہے لیکن زبان کی اتنی کڑوی ہے کہ لوگ اس سے پریشان ہیں, اذیت میں ہیں. آپ نے فرمایا یا فنار, یہ بد اخلاقی کی وجہ سے. آپ نے فرمایا کہ یا فنار, بد اخلاقی کتنی بری چیز ہے. تو اخلاق سیئہ سے پناہ مانگی گئی ہے. تو اور جس کے اخلاق اچھے تھے رات دن عبادت تو نہیں ہے لیکن اخلاق اچھے ہیں. آپ نے فرمایا یا فی الجنہ, یہ اخلاق کی کتنی بڑی اہمیت ہے, اور جو کچھ بھی میزان میں رکھا جائے گا اس میں اخلاق جو ہے سب سے بھاری شے اچھے اخلاق ہوں گے. اخلاق کو بھی ہم اپنائیں. تو ومن سیء الاخلاق فجنبنی, اللہ مجھے برے اخلاق سے, اخلاق رذیلہ سے مجھے اجتناب کی توفیق دیجئے گا, مجھ کو بچائیے گا. اور بھی ایک دعا ہے جو پیر کے دن کی مناجات میں, اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا, بہترین دعا ہے. ایسی ہر دعا ایسی زبردست ہے. اللہم اجعلنی صبورا, اللہ مجھے بہت زیادہ صبر کرنے والا بنائیے, واجعلنی شکورا, بہت زیادہ شکر کرنے والا بنائیے. ہاں اسی طرح سے ممکن کئی راہ سے گزرنا, کبھی دل پہ صبر کرنا, کبھی دل سے شکر کرنا. فرمایا کہ پرندے کے جس طرح دو بازو ہوتے ہیں, جب دونوں بازو وہ ہلاتا ہے تو آسمان کی طرف اڑتا ہے, اسی طرح مومن کے دو بازو ہیں, ایک صبر کا اور ایک شکر کا, دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے اللہ کی طرف اڑتا ہے. تو صبر بھی ہو شکر بھی ہو. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا, پھر وہاں آ گیا وجعلنی فی عینی صغیرا, مجھ کو میری نگاہوں میں چھوٹا دکھلا دیجئے, حقیر دکھلا دیجئے, بڑائی نہ ہو, نام بھی نہ ہو بڑائی کا, بالکل احساس بھی نہ ہو کہ میں مٹ چکا ہوں. میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ جس آدمی کو یہ احساس ہو کہ میں تو مٹ گیا ہوں, معلوم ہوا کہ یہ مٹا نہیں ہے ابھی, مٹا نہیں ہے ابھی, اس کو یہ بھی ایک بڑائی ہے, یہ بھی ایک پندار ہے کہ میں مٹ گیا ہوں, میں کچھ ہوں, میں نے کچھ پا لیا. بلکہ مٹنا تو وہ ہے کہ اس کو احساس ہی نہ رہے کہ میں مٹا ہوں. جیسے ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں سو گیا ہوں, تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں سو گیا ہوں تو اس کا مطلب ہے سویا نہیں ہے. جب وہ سو جائے گا تو وہ ایسا بے خبر ہو جائے گا, وہ کہاں کہہ سکتا ہے کہ میں سو گیا ہوں. تو جب سو جاتا ہے انسان, بالکل غافل ہو جاتا ہے, تب مطلب ہے کہ سویا ہوا ہے. تو انسان کو احساس بھی نہ رہے کہ میں مٹ گیا ہوں, تب اس کو مٹنا کہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مٹنا بھی نصیب فرمائے, تواضع کی حقیقت نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں قدم قدم ہر ہر لمحہ سنتوں پر جان دینے کی, سنتوں کا عشق نصیب فرما دے, سنتوں پر عمل نصیب فرما دے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کی کتاب, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, اور بھی اس میں تھوڑا یہ علیکم بھی سنتی ہے, ہمارے دوالا رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اس کا بھی مطالعہ رکھیں, اس میں کچھ اور بھی سنتیں ہیں, اس کے اہتمام کی, خاص طور پر خواتین جو گھروں میں رہتی ہیں ان کو معاش کی زیادہ فکر بھاگ دوڑ نہیں ہے, ان کے لیے اور بھی آسان ہے کہ وہ ان سنتوں کو اپنائیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور بھائی ذکر و اذکار کی خوب پابندی رکھیں, اور اس کی اطلاع بھی باقاعدہ اپنے شیخ کو 15-20 دن میں, مہینے میں کم سے کم وہ کرتے رہیں اور اسباب گناہ سے خوب بچیں، خصوصاً اسمارٹ فون کے استعمال بے ضرورت کو بالکل خیر بات کہنے. دیکھیں تھوڑے دن کی زندگی ہے، اسی کو ہم نے کام میں لانا ہے. تھوڑے دن ہم اپنے مزوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ تعالی جنت میں کتنے یعنی بے شمار مزے ہیں جس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اس قدر عیش و عشرت کی زندگی ہے، پھر مزہ ہی مزہ ہے. نہ کوئی مجاہدہ ہے، نہ کوئی مشقت ہے، نہ کوئی عبادت وہاں کرنی ہے، سوا کھانا پینا اور عیش و عشرت کے وہاں کوئی کام نہیں ہے. تو میرے عزیزو، تھوڑے دن کی ہم محنت کر لیں اور اپنے نفس کو ہم تابع بنا لیں، پابند کر لیں، گناہوں سے بچیں، اسباب گناہ سے بچیں، سنتوں کی کامل اتباع کریں اور ذکر اللہ کی پابندی کریں اور صحبت شیخ کا اہتمام، بس اس سے چلتے رہیں چلتے رہیں. انشاءاللہ ترقی ہو رہی ہے، محسوس ہو یا نہ ہو، ہر لمحہ ترقی ایمان والے کی ہوتی رہتی ہے. آپ کی ملومت نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ کوئی شخص گناہگار ہے لیکن ایمان والا ہے، کتنا بھی گناہگار ہے ترقی اس کی بھی ہو رہی ہے، اس کی بھی ترقی بوجہ ایمان کے اس کی بھی ترقی ہو رہی ہے. ترقی سے محروم نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ بھائی اس کی ترقی انتہائی سست رفتاری سے بہت ہی ذلت کے ساتھ ہو رہی ہے. لیکن جو آدمی صالح عمل کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، سنتوں کو اختیار کرتا ہے، ذکر اللہ کی پابندی کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، شیخ کی صحبت کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کی ترقی اس سے کروڑوں گنا زیادہ ہو رہی ہے. ہاں، محسوس ہو یا نہ ہو، دل کو کچھ محسوس ہو یا نہ ہو، انشاءاللہ تعالی اللہ سے قبولیت کی امید رکھنی چاہیے. اور جیسے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ہر دفعہ جب ہم دوسری مرتبہ اللہ کا نام لیتے ہیں تو یقین رکھو کہ پچھلا اللہ قبول ہو گیا، جب ہی انہوں نے اگلے اللہ کہنے کی توفیق دی ہے. اسی طرح ایک نماز پڑھی تو پچھلی نماز کی قبولیت کی علامت ہے کہ دربار میں حاضری تھی، دوبارہ حاضری. لاکھوں گندگیوں کے باوجود وہ ارحم الراحمین ہمیں ہر بار پھر حاضری کی توفیق دے دیتے ہیں، تو یہ علامت ہے کہ خدا تعالی ہمیں اپنا بنا رہے ہیں، اپنا بنانا چاہتے ہیں، اپنا بنا رہے ہیں. انشاءاللہ بس منزل پہ پہنچ جائیں گے. اسی طرح اللہ تعالی ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے، ذکر اللہ کی پابندی دوام کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسباب گناہ سے بھی بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مشائخ کی محبت ہم سب کو عطا فرمائے، ان کی صحبت کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی کریم. Thank you.